إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج ان شاء الله تعالى سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 9 سے شروع کریں گے, آیت نمبر 27 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کیجئے. وہ واقعہ کیا تھا؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا, جب دونوں نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک ہی قربانی قبول کر لی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, اور دوسرے کی قبول نہیں کی. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ, تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ جیلس ہوا اور حسد میں اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ, تو وہ دوسرا کہنے لگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی جو قربانی ہے اس کو قبول کرتا ہے. اب اس کانٹیکسٹ کو بھی ذرا سمجھ لیجئے. اس میں قرآن پاک اور ہمارے ذخیرے احادیث میں کوئی ڈیٹیل موجود نہیں کہ یہ واقعہ کیا تھا. البتہ یہودیوں کے ہاں جو اسرائیلی روایات ملتی ہیں ان سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے, اور ضروری نہیں کہ اس کی صحت ٹھیک بھی ہو, لیکن وہ قرآن پاک کی اس بات میں فٹ ان بیٹھتی ہے. وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت ایک جوڑا اولاد کے طور پر عطا فرماتا تھا اور ایک جوڑا شام کے وقت. جو جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا اس کا جو میل ہوتا تھا یعنی لڑکا, اس کی شادی جو ہے وہ شام کو پیدا ہونے والی فی میل کے ساتھ ہوتی تھی, لڑکی کے ساتھ, اور جو شام والا لڑکا ہوتا تھا اس کی شادی جو ہے وہ صبح پیدا ہونے والے جوڑے میں جو ساتھ لڑکی ہوتی تھی اس کے ساتھ ہوتی. تو اب یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل, قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اس کو پسند تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو اپنے نکاح میں لے, جبکہ اس کی اوریجنلی شادی تو حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ چاہتا تھا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میری بہن میں اس کے ساتھ شادی کروں. تو پھر دونوں بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوا اور طے یہ پایا کہ اب اس اختلاف کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروایا جائے, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی جائے, جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو اس کا موقف جو ہے وہ حق پر مبنی ہوگا. اور ظاہر ہے کہ قابیل جو ہے وہ زیادتی پر مبنی تھی اس کی بات, لیکن پھر بھی یہ طے پایا. اور سورہ آل عمران کے اندر یہ ڈیٹیل ذکر موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ٹینجیبل فارم کے اندر معجزات رکھے ہوئے تھے, اور وہ اس طرح کہ اس وقت قربانی قبول کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی بھی قربانی کرتا تھا تو اس کو کھلے میدان میں رکھ دیتا تھا، پھر آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی جو اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور یہ انڈیکیٹر ہوتا تھا اس بات کا کہ اس بندے کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی اپنی قربانیاں اپنے رب کے حضور پیش کی، اور حابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور قابیل کی قبول نہیں کی، جس سے ان کو پتا چل گیا کہ ایک ہی قربانی قبول ہے اور دوسرے کی مردود، یعنی کہ وہ فزیکل فارم میں قربانی سامنے نظر آ جاتی تھی قبول ہوتے ہوئے۔ تو ہم جو قربانی دیتے ہیں وہ دل کے حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی شخص ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتا کہ میری بات یا میری عبادت یا میرے اعمال یا میری قربانی اللہ کے حضور قبول ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے حسی طور پر یہ چیزیں کی ہوئی تھی کہ قربانی فزیکلی پتہ چل جاتا تھا کس کی قبول ہے اور کس کی نامقبول ہے۔ تو قابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، حابیل کی کی، اور ظاہر ہے اس کا موقف ویسے ہی غلط تھا قابیل کا۔ تو اب وہ جیلس ہوا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس کے بھائی نے اس کو کہا کہ اللہ جس کی چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے، تو اس نے یہ دل میں ٹھان لی کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ اب حسد جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے، اس نے اس کو اس نہج تک پہنچایا کہ اپنے بھائی کے قتل پر وہ آمادہ ہو گیا۔ تو اب جب اس نے اپنے اس ناپاک ارادے کا اظہار کیا اپنے بھائی کے سامنے، حابیل کے سامنے، تو حابیل نے کیا کہا وہ ہے اگلی آیت 28 نمبر آیت، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اس نے کہا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا اس لیے کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں تیری طرف کہ تجھے قتل کروں، یعنی میں پریمپٹیولی تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے کے لیے آ جائے تو وہ اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دے، ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایکٹ نہیں کروں گا پریمپٹیولی، جس کو ہم اردو میں حق شبہ کے طور پر، کہ چونکہ یہ میرے ساتھ کرنے والا ہے میں پہلے اس کو قتل کر دوں، اس طریقے سے نہیں۔ جو کچھ یہ بدماشی امریکہ نے کی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے نام سے عراق کے اوپر، کہ جی عراق سے بڑا خطرہ ہے دنیا کو، ہم پہلے عراق کو ختم کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں پریمپٹیولی تمہارے اوپر یہ ایکٹ نہیں کروں گا کہ تمہیں قتل کر دوں، ورنہ اگر کوئی قتل کرے کرنے کے لیے آئے تو اپنا دفاع کرنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں تو یہاں تک حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی چور تمہارے گھر میں گھس آئے اور تمہارا مال چھیننا چاہے تو تم اس کے ساتھ لڑائی کرو، اگر تم مارے گئے تو اللہ کے حضور شہید لکھے جاؤ گے۔ تو مقابلہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں پریمپٹیولی کبھی بھی تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اگرچہ تمہارا یہ ناپاک ارادہ مجھے پتا چل چکا ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں خوف رکھتا ہوں رب العالمین سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے یہ قتل والا گناہ کیا تو اللہ کے حضور میں پکڑا جاؤں گا۔ انی اريد ان تبو ابی اسمی و اسمی کا فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہ کا بوجھ تو اٹھاؤ ہی اٹھاؤ، میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لو اور پھر تم دوزخ کے مستحق ہو جاؤ۔ یعنی جب مجھے مظلوماً شہید کیا جائے گا تو یہ میری مظلومانہ شہادت اللہ کے حضور میرے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے گی، اور تم مجھے قتل کرنے کی وجہ سے میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھاؤ گے اٹھاؤ گے، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ گے اور میرے قتل کا جرم جو ہے وہ تمہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ہے سزا ظلم کرنے والوں کی۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، پس اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، سو اس نے اس کو قتل کر دیا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ کون؟ قابیل۔ اور یہ یاد رکھنا، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں قابیل قاتل ہے یا حابیل۔ تو قابیل کے ساتھ قاف الف آتا ہے تو قاتل میں بھی قاف الف آتا ہے, تو قابیل قاتل ہے. حابیل جو ہلاک ہو گیا, تو ہلاک بھی ہے سے شروع ہوتا ہے اور حابیل بھی ہے سے, تو یہ یاد رکھنا آسان ہے. یہاں پر صحیح بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث بھی یاد کر لیجئے, امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو یہ قتل کرنے کا جو جرم ہے اس قاتل پر تو پڑتا ہی پڑتا ہے, لیکن اس کا ایک حصہ قابیل کے لیے بھی مخصوص ہے جس نے انسانیت میں سب سے پہلے اس گناہ کی بنیاد رکھی, کیونکہ یہ بدعت اس نے شروع کی تھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی, تو اس پر اس کا وبال رہتا ہے. اب جب قتل کر لیا تو ظاہر ہے کہ انسانیت میں یہ پہلا قتل تھا اور کوئی پریویس ایکسپیرینس موجود نہیں تھا کہ اب لاش کے ساتھ کیا کیا جائے, تو اللہ تعالی نے ان کو یہ بات سکھانے کے لیے اس کو قابیل کو ایک معجزانہ طور پر واقعہ کیا. وہ کیا تھا؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریدنے لگا تاکہ وہ اپنے اس بھائی کے بارے میں قابیل کو یہ سمجھائے کہ اس نے کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے. اب اس کے بارے میں بھی اسرائیلی روایات ملتی ہیں کہ دو کوے آئے, وہ آپس میں لڑے, ایک کوے نے دوسرے کوے کو ہلاک کر دیا, پھر اس نے اس کے لیے گڑھا کھود کر اس کوے کو اس میں دفنا دیا. لہذا یہ واقعہ بھی منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑی چوٹ ہے, جو احادیث میں آئے ہوئے واقعات کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ کیسے عجیب و غریب واقعات ہیں, یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ قرآن میں جو واقعہ آیا ہے کہ ایک کوے نے جو ہے وہ قبر کھود کے ایک انسان کو یہ طریقہ سکھایا گڑھا کھود کے کہ اپنے بھائی کو اس طرح دفن کرو, تو اس طرح تو ہم نے بھی آج تک کبھی کسی کوے کو کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن یہ بات معجزانہ طور پر ہوئی تھی, یہ کوئی روٹین میں نہیں. اب اگر کوئی کہے جی کدھر جی کوا یہ کام کرتا ہے, یہ تو قرآن کا واقعہ غلط ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. تو اگر قرآن میں اس واقعے کو مانتے ہیں معجزانہ طور پر, لہذا احادیث میں بھی جو صحیح سند کے ساتھ واقعات آئے ہیں ان پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے منکرین حدیث کے فتنے پر میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر, 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر 35 کے نام سے, منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے قرآن پاک اور سنت کے دلائل کے ساتھ ان کے وسوسے جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے سیٹل کیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوے نے گڑھا کھودا تاکہ قابیل کو ٹیچ کرے اس معاملے میں, تو اب قابیل جو ہے کفے افسوس مرنے لگا. قال یا ویلتا, کہنے لگا ہائے افسوس, اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب, کہ میں تو اس ایک کوے کی طرح بھی نہ ہو سکا. یعنی کوے کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو دفنا رہا ہے, میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا کہ میرے پاس اتنی عقل نہیں کہ میں یہ کام کر لیتا. فاواریا سوءت اخی, تو چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النادمین, تو وہ ہو گیا سخت پچھتاوا والے لوگوں میں سے. اب بعد میں پچھتاوے کا کیا فائدہ, پہلے ہی اس کو اس کے بھائی نے سمجھایا تھا کہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور اصحاب النار میں سے ہو جاؤ گے. اب اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے, پرٹیکولر بنی اسرائیل اور ہماری امت کے لیے بھی, کیونکہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی بنی اسرائیل کی ہی کنٹینیوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من اجل ذالک, اسی وجہ سے یہ حکم لکھ دیا گیا, اس واقعے کی وجہ سے کتبنا, ہم نے لکھ دیا شریعت میں مقرر کر دی یہ بات, علی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے, انہ من قتل نفسا بغیر نفس, کہ جس نے بھی کسی دوسرے انسان کو قتل کیا سوائے قصاص کے, کہ قتل کے بدلے قتل, اس کی تو اجازت موجود ہے, او فساد فی الارض, یا زمین میں کوئی فساد مچا رہا ہو اس کو قتل کیا جائے، یہ ایکسیپشن کے علاوہ. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اگر ایک انسان کو بھی قتل کیا، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی، تو یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات شریعت میں ان کو بتا دی تھی، اور ہماری شریعت بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے سوائے ان چیزوں کے کہ جو قرآن اور سنت میں منسوخ کر دی گئی. تو یہ آیت جو اکثر ہاسپٹلز کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے، اور آج کل جس طریقے سے ہمارے ملک میں دہشت گردی عام ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے ٹی وی پر بھی اور ویڈیوز کے ذریعے یہ آیت جو ہے پروپیگیٹ کی جا رہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ پرٹیکولر تو تھی بنی اسرائیل کے لیے، لیکن یہ شریعت بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے. لہذا اس سے یہ بات بھی پتا چلی، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں آیت تو کافروں کے بارے میں ہے، یہ تو یہودیوں کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں نہیں ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک رولز ہے. جو جو وہ حرکتیں کرے گا، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، جن باتوں پر اللہ تعالیٰ ان پر عتاب فرما رہا ہے، اگر مسلمان وہی حرکتیں کریں گے تو مسلمانوں پر بھی وہی عتاب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کافر جا کر اگر بت کے آگے سجدہ کر دے تو وہ مشرک ہو جائے، اور کوئی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ جا کے قبر کو سجدہ کر دے تو وہ جو ہے وہ موحدی رہے گا یا اس کا عمل درست ہوگا. نہیں، جو بھی غلط کام کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا. تو یہ بنی اسرائیل کی کنٹینیوٹی تھی کہ یا تو نفس کے بدلے نفس ہو، یعنی جان کے بدلے جان، جس کو قصاص کہا جاتا ہے، تب تو اجازت ہے، یا پھر فساد فی الارض، کوئی دنیا میں فساد مچا رہا ہو تو اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ پکڑ کر قتل کر سکتی ہے. وہ آگے آئے گی آیت محاربہ، اس میں میں ڈیٹیل کے ساتھ اس کو اڈریس کروں گا، کیونکہ اگلی آیت جو ہے اسی سے متعلق ہے، اس کی ڈیٹیل میں وہاں جا کر انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. تو جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا. اس واقعے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات طے فرما دی. تو یہاں قابیل اور حابیل کے واقعے سے ایک بات تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گئی کہ جتنی آسمانی شریعتیں ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمز، ان میں یہ جو متفقہ طور پر بات آئی کہ اپنے مردوں کو دفنانا ہے، تو اس کی بنیاد بھی یہی واقعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودی بھی اپنے مردوں کو زمین میں دفناتے ہیں، کرسچنز بھی دفناتے ہیں، اور مسلمان بھی دفناتے ہیں، اسی ایک واقعے کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ بھی پتا چلی کہ انسانی تمدن میں اہم ترین چیز جو ہے وہ احترام جان ہے. دو ہی بنیادی چیزیں ہیں انسانی تمدن کو قائم کرنے کے لیے، ایک احترام جان اور دوسرا احترام مال. اگر یہ دو چیزیں کسی معاشرے میں محفوظ ہوں گی تو وہی معاشرہ اچھے تمدن والا معاشرہ تصور کیا جائے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سب سے زیادہ قرآن پاک میں زور دیا ہے، اور سورۃ النساء میں تو اس کا ایپیکس آ چکا ہے، جہاں پر میں نے تقریباً 35 منٹ کی گفتگو کی تھی، جو مسئلہ نمبر 27 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر رکھی ہوئی ہے. مسئلہ نمبر 28 کے نام سے، قتل مسلم اور خودکش حملوں کی شرعی حیثیت، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا کیا ہے، اگر ایکسیڈنٹلی قتل خطا ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، اسی طریقے سے خودکش حملوں کی کیا شرعی حیثیت ہے اور قتل کی سزا کیا ہے، یہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر بیان کیا تھا، یہاں دوبارہ حاجت نہیں. اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 28 کے نام سے وہ گفتگو رکھی ہوئی ہے. لیکن یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں تین حدیثیں قتل کے جرم کے حوالے سے بیان کر دوں، تاکہ یہ کچھ باتیں ہمیں تازہ ہو جائیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، متفق علیہ حدیث، کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن سب سے پہلے فیصلہ جس گناہ کا ہوگا وہ قتل ہے. حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز جو قیامت والے دن ڈسکس ہونی ہے وہ تو ہے نماز، لیکن حقوق العباد میں سب سے پہلے جو چیز ڈسکس ہونی ہے وہ ہے قتل. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایک مسلمان کا قتل کر دینا پوری دنیا کو تباہ کر دینے سے بڑا گناہ ہے. اگر کوئی شخص پوری دنیا ختم کر دے, دنیا سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کو نہیں پوری دنیا کو تہس نہس کر دے, اس سے بڑا گناہ اللہ کے حضور ہے ایک مسلمان کا قتل کرنا. اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی, سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ قیامت والے دن مقتول شخص جس کو دنیا میں ظلمن قتل کیا گیا ہوگا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا اس حال میں کہ جو مقتول ہے اس کے جسم کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, اسی حالت میں وہ اٹھے گا اور اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور کہے گا اے رب میرا فیصلہ کر کہ مجھے کیوں اس نے قتل کیا, کیوں اس نے میری زندگی مجھ سے چھینی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی اجازت دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اپنی بات ریکارڈ کروانے کے لیے, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کے لیے. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے. تو باقی یہ جو دنیا کے اندر سزا ہے وہ میں اس میں مسئلہ نمبر 28 میں قتل مسلم اور خود کش حملوں کی شرعی حیثیت, اس میں 35 منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں اہل سنت پاک .com پہ. اپنی نوعیت کی وہ یونیک گفتگو ہے دلائل کے ساتھ اس ٹاپک پہ, تو جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو وہ وہاں سے سن سکتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کو بچانا اس کی پوری نسل کا بچانا ہے. اور یہ جو سسٹم ہے معاشرے کا جو چل رہا ہے اس کے امن کے قائم کرنے کے لیے چیز ضروری ہے کہ ایک امیر انسان کی بھی جان کی وہی وقت ہو جو ایک غریب انسان کی, ورنہ اگر یہ سمجھا جائے کہ غریب جتنے مرضی قتل کر دیے جائے خیر ہے اور امیر قتل نہ ہو, تو ایک غریب کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے, کیونکہ یہ ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا. پھر ہر شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے دشمنوں کو مارنا شروع کر. اس لیے کہا گیا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور سورۃ البقرہ میں گزرا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں ہی زندگی ہے اے عقل والو اگر تم اس بات کو سمجھو, یعنی قتل کی جو پیروی ہے یہ ہونی چاہیے. باقی گناہوں میں تو کہا گیا کہ چلو معاف کر سکتے ہو, لیکن قتل والے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے کہ قاتل کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے, یہ پریفریبل بات ہے تاکہ باقیوں کے لیے عبرت بنے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور بے شک یہودیوں کے پاس بنی اسرائیل کے پاس رسول آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ, لیکن پھر بھی ان میں سے اکثریت زمین میں فساد مچانے والی ہے. یعنی انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا اور حق بات کو قبول نہیں کیا, اگرچہ ان میں 1400 سال تک صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایسا عرصہ گزرا ہے کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ فوت ہونے سے پہلے اپنی جگہ ایک نبی کو خلیفہ نہ بنا لے. 1400 سال تک نبوت کی چین نہیں ٹوٹی بنی اسرائیل میں, لیکن انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالا. تو ظاہر ہے بھائی اگر آج ہم بھی اس قرآن کو پس پش ڈالیں گے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارک نسبت ہونا ہمیں نفع نہیں دے گی اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وسیع اور خلیفہ کو پس پش ڈال دیا. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب المسافرین چیپٹر میں 1897 نمبر حدیث ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا. اور آج مسلمانوں کی ذلت کی واحد وجہ اس قرآن سے جڑی ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 534 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اگر قرآن پر عمل کیا اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری تو پھر یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ واقعی شریعت پہ چلنے والا تھا، اور اگر اس کے خلاف چلے تو یہ ہمارے خلاف گواہی دے گا. اور یہ کیا گواہی دے گا؟ خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی قرآن میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے اللہ کے حضور کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال. اب مجھے بتائیے، جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں، اس کی شفاعت کون کرے گا؟ پھر ہمیں تو بتایا گیا شفاعت ہی ہونی ہے، یہ نہیں بتایا گیا شکایت بھی لگنی ہے قرآن چھوڑنے کی وجہ سے. ایسا دھوکے میں رکھا ہے ہمارے علماء نے، ہمارے ماں باپ نے بھی، ان کا بھی کیا قصور، نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ ان کے ماں باپ نے پڑھا. یہ تو بڑا خوش نصیب دور ہے کہ جب دنیاوی تعلیم میں ایک بلیسنگ ہے کہ لوگ اپنے دین کو پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس دین میں کیا لکھا ہے. ہمیں بھی نہیں پتا تھا، تو جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں لگ جاتا ہے. کوئی قادیانیوں کے گھر پیدا ہوا قادیانی ہے، کوئی کرسچنز کے گھر پیدا ہوا کرسچن ہے، کوئی بریلویوں کے گھر پیدا ہوا بریلوی ہے، کوئی دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوا دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث کے گھر پیدا ہوا اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیعوں کے یہاں پیدا ہوا اہل تشیعوں. کوئی شخص نہیں یہ سوچے گا میں کسی دوسرے کے بارے میں بھی اسٹڈی کر کے دیکھوں، شاید میں غلط ہوں دوسرا صحیح ہو، اور کتابوں میں خود دین کو دیکھوں، کیونکہ دین تو کتابوں میں ہے، شخصیات میں نہیں ہے. دین کتابوں کے اندر ہے، شخصیات کو غلطی لگ بھی سکتی ہے. بڑے بڑے فرقوں کے بزرگ ہیں، دوسرے والے ان کو کہتے ہیں گستاخ رسول، وہ کہتے ہیں ان کے بزرگ مشرک. تو فیصلہ کہاں ہوگا؟ کتاب و سنت پہ. تو اس پر میری پوری ایکسکلوسیو گفتگو ہے، جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد گفتگو ہے، 2 گھنٹے کی، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اہل سنت پاک .com پر. یوم عرفہ کے دن میں نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی نسبت کی وجہ سے یوم عرفہ والے دن لیکچر دیا تھا 2 گھنٹے کا، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور اسی پر ریسرچ پیپر بھی ہے 4 صفحوں کا، جو ہر لیکچر کے بعد ہم تقسیم کرتے ہیں، 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ رہی ہے قرآن پاک میں ایک اور اہم ترین آیت، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33، اس کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر میں نے وہ مرتد کی سزا والا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اب یہ جو گفتگو ہے یہ بڑی اٹینٹیو ہو کر سننے والی ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی. پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے کانٹیکسٹ میں جو علمی گفتگو ہے وہ کریں گے صحیح احادیث کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسعون فی الارض، اور زمین میں یہ کوشش کرتے ہیں فسادن، فساد مچانے کی، یعنی زمین کا امن برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں جس کو آپ سمجھ لیں، ان کی سزا اللہ تعالی کی طرف سے ہے. اَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا، کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، اور اس طرح قتل کیا جائے جیسا کہ قتل کرنے کا حق ہے. اَوْ يُسَلَّبُوا، یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے. او تقطع ایدیہم و ارجلہم من خلاف، یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیجیے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو دایاں پاؤں. او یوفو من الارض، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے اس جگہ سے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے ان کی دنیا میں سزا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. یہ تو دنیا میں سزا ہے محاربہ کرنے والوں کے لیے، جو فساد فی الارض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، اس کے دین کے خلاف چلتے ہیں، ان کے لیے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا لو، قابو پانے سے پہلے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی، تو تب تو ان کی توبہ قبول ہے، لیکن پکڑے گئے تو پھر جو ہے وہ شریعت کا لا جو ہے ان پر اپلیکیبل ہو جائے گا. آگے چور کی سزا بھی آ جائے گی، اس کانٹیکسٹ میں یہ بات بتا دوں گا کہ شریعت کی سزائیں جو ہیں ان سے معافی اسی صورت میں ہوگی جب تک کہ یہ معاملہ کورٹ تک نہ پہنچے. ایک شخص نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی، جا کر وہ جس کی چوری کی اس سے معافی مانگ لے، اس کو مال واپس کر دے، اس کا گناہ معاف. لیکن اگر یہ بات رپورٹ ہو گئی عدالت میں اور وہ پکڑا گیا چور، اس کے بعد وہ کہہ جی مجھے معاف کر دیں اور میں مال بھی واپس کر دیتا ہوں، تو اب اس کی توبہ قبول نہیں جب تک کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے. تو یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو مرتد ہو کر اپنا دین چھوڑ کر چلے جائیں اور فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ قدرت پانے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہوگی. ادر وائز جب ان کو پکڑا گیا تو ظاہر ہے وہ پکڑ کے تو مجبور ہو گئے گا، وہ توبہ کریں گے تو زبردستی کی توبہ کوئی توبہ نہ ہوئی. لیکن یہ ان کے لیے جو فساد فی الارض کرنے والے جو عادی مجرم ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، عادی مجرم، کیونکہ یہ بات یاد، عادی مجرم والی بات یاد رکھنی، کیونکہ میں آگے اس کو پھر ڈیٹیل کروں گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی گستاخی کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو پکڑ کے جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے، ایسا نہیں ہے. جس طریقے سے اس گستاخ رسول والے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، ایسا نہیں ہے. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تو زیادہ ٹینشن لینے کی تمہیں ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے تو تمہیں تکلیف کیا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے. تو بیسیکلی یہی وہ آیت ہے جو بنیاد ہے گستاخ رسول کی سزا کی، کیونکہ گستاخ رسول بھی جو ہوتا ہے وہ بھی فساد فی الارض کرنے والا ہے. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، چلے پہلی دفعہ تو غلطی ہوگی لیکن پھر غلطی در غلطی در غلطی، اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا اور پروفٹ کا مذاق اڑانا، دنیا میں سوا ارب انسانوں کا دل دکھانا، وہ شخصیت جو سوا ارب انسانوں کے دل کی دھڑکن ہے، جس کے لیے سوا ارب انسان دنیا میں، 1/4 آف ہیومن پاپولیشن، اپنی جان مال اولاد سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، اس شخصیت کی گستاخی کرنا، اس سے بڑا فساد فی الارض اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے جی گستاخ رسول کی سزا قتل کہاں سے لے لی؟ قرآن سے لی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33، فساد فی الارض کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور جیسا کہ قتل کرنے کا حق ہے اس کو سولی چڑھایا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے. لیکن یہاں پر کچھ اہم پوائنٹس بھی میں ڈسکس کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی احادیث کی روشنی میں ایک کرٹیکل حدیث جس پہ منکرین حدیث کا بہت بڑا اعتراض ہے، اس کو بھی میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا اسی آیت کے حوالے سے. تو پہلے یہ پانچ پوائنٹس جو ہیں آیت محاربہ کے حوالے سے، گستاخ رسول کی جو سزا ہے اس کے حوالے سے میں ڈسکس کروں. تو پہلی بات بھائی یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں کعب بن اشرف نامی ایک یہودی گستاخ رسول کو قتل کروایا تھا. اب قرآن پاک بند کر دیجئے، اسی پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ ہونی ہے. کعب بن اشرف یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل گالیاں دیتا تھا، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس گستاخ کو قتل کرے. تو پھر ایک صحابی نے جو ہے وہ ذمہ داری لی اور بڑا ڈیٹیل واقعہ، الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو قتل کر دیا. لیکن اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور واقعات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جیسا کہ ذوالخویصرہ تمیمی نجدی، جس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، معاذ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا اور صحابہ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو اصحاب کو قتل کرواتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے. آج گستاخ رسول کو ہم اپنی طرف سے معاف نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر پرٹیکولر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ گستاخ رسول ہے اس کو قتل کر دو، تو آپ کا ڈیسیژن شریعت کا ڈیسیژن اور کورٹ کا ڈیسیژن تصور ہوگا. آج کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کھڑا ہو کے کہ جی فلاں بندے کو قتل کر دو اس نے یہ کر دیا. جیسا کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ریسنٹ پاسٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے ممتاز قادری والا, مولویوں نے اس کو ورگلایا اور پکڑ کے سلمان تاثیر کو اس نے قتل کیا. سلمان تاثیر گستاخ رسول ہے تو اس کو کورٹ میں ایشو لے کے جائے. اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں, اس کے اپنے پیر جو ہیں الیاس قادری صاحب ممتاز قادری کے, انہوں نے اعلان برات کر دیا کہ اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ڈاکٹر تل قادری صاحب نے خود اعلان برات کر دیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کسی گستاخ کو قتل کرنے کا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے. ورنہ تو پاکستان جیسے ملک میں تو لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے کسی بھی شخص کو کسی وقت گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو اس کو مار دیں. تو اس طریقے سے ایک فتنوں کا دروازہ کھل جائے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کیا. اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ ایک بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد سے کہ ایک شخص تھا تو اس کی لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تو اس نے خود ہی اپنی لونڈی کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل معاف کر دیا. بھائیو یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے, اس کے تمام شواہد ضعیف ہیں. اس روایت کو پکڑ کے لوگ کہہ رہے تھے قانون اپنے ہاتھ میں لو, جس کا دل کرے گستاخ رسول کو کرے. پہلے وہ روایت تو اصول محدثین پہ صحیح ثابت ہو. اس روایت میں مغیرہ بن مقسم جو ہے راوی وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس اگر ان سے روایت کرے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ روایت ضعیف ہو. یہ پکی ضعیف روایت ہے جس کی بنیاد پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ سارے معاملات جو تحقیق کرے گا اس پہ کھلیں گے, جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہوگا. یہ تو بےچارے مولوی ہوتے ہیں جذباتی, ان کا کام پبلک کو اکٹھا کر کے چندے اکٹھے کر کے مشہوری کرنا ہوتا ہے, اور وہ پھر اس طریقے سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں. اور محبت رسول کے نام پر, تو محبت رسول کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے جائے. یہ اس طریقے سے میرے اپنے باپ کا قاتل اپنے بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو شریعت میں اجازت نہیں کہ میں اس سے بدلہ لوں. کورٹ بھی اگر غلط فیصلہ کر دے تو قیامت والے دن بدلہ ملے گا. دنیا میں کسی شخص کو اجازت نہیں کہ وہ یہ چاکنگ کرے کہ فلاں کو پھانسی دو فلاں کو پھانسی دو, اور پھر وہ اس طریقے سے اشتہار چھاپنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. دوسرا پوائنٹ جو میں نے اس میں اشارتاً ڈسکس کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے, لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم معاف نہیں کر سکتے کسی گستاخ رسول کو جب تک کہ وہ توبہ والی ساری شرائط نہ پائی جائیں. وہ آگے میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا. آج اس پر سزا لاگو ہوگی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور نے بھی اس کوفی نجدی کو ذوالخویصرہ تمیمی کو معاف کر دیا تھا تو ہم بھی معاف کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پوائنٹ نمبر 3, کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے, کسی سے گستاخی ہو گئی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. اب مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے یا اللہ کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے؟ ہاں جی اللہ کی, اور اللہ کی سب سے بڑی گستاخی ہے شرک کرنا, جو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا قرآن پاک میں دو جگہ پہ, سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور 116 میں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر. یہ قرآن میں واحد گناہ ہے کہ جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. دنیا میں معاف کر دے گا, یہ قیامت کا ذکر دنیا میں. اسی قرآن میں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے خالصتاً توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ, یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. تو شرک بھی اگر دنیا میں معاف ہو جاتا ہے تو گستاخ رسول بھی اس کی بھی معافی ہو جانی چاہیے. شرک سے بڑا گناہ تو نہیں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی, اللہ کی گستاخی تو سب سے بڑا گناہ ہے. اسی قرآن میں سورہ مریم میں اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اگر آسمان کے احساس ہو, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ام دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا. اتنی بڑی گالی اللہ کو دی, اتنی بڑی گستاخی. پونے دو ارب کرسچن یہ کام نہیں کر رہے, رحمان کے لیے بیٹا تجویز نہیں کر رہے. چاہے کیتھولک ہوں وہ بیٹا تجویز کرتے ہیں, پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے. تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, ورنہ میں نے تو بڑے بڑے بزرگ جن کے بارے میں لوگوں کا بڑا گمان تھا کہ یہ بڑی بڑی پہنچی ہستی ہیں ان کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہیں. ہمارا ریسرچ پیپر جس نے پچھلے 3 سال سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام, اہل سنت پاک .com پہ 18 گستاخانہ عبارات میں نے پرانے بزرگوں کی نکالی ہیں جن کو لوگ بڑا بڑا بزرگ کہتے تھے. کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اور ان کو آج سارے رحمت اللہ علیہ اور ان کے بڑے بڑے نام لیتے ہیں, ان کے ناموں پہ لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان بزرگوں کی بھی پھر قبریں کھود کے ان کو پھر سولی پہ لٹکائیں اگر گستاخ رسول والے معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہیں, یا کم از کم رحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں. اگر لعنت نہیں بھیج سکتے تو چلو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں, ہو سکتا ہے ان کی کتابیں چینج ہو گئی ہوں, حالانکہ ایسا نہیں ہے, نہ ان کے الٹا مناظرے کرتے ہیں. خود دیوبند اور بریلویوں کے مناظرے رکھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, دیوبندیوں کے خلاف بریلویوں نے بھارت پیش کی لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہمارے بزرگ نے کہہ دیا, یہ رمز کی باتیں ہیں, یہ روحانیت کی باتیں ہیں. تو آپ کے بزرگ نے فرید الدین گنج شکر نے بھی تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے, معین الدین چشتی صاحب تو دونوں برابر ہو گئے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا, مسئلہ حل ہو گیا. حالانکہ کہنا چاہیے تھا دونوں ہی غلط ہے, لیکن یہ کون کہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بات اتنی ہے جتنی ہمارے بزرگوں کی توہین کے اندر لائی نہ کرے. جہاں بزرگ آ جائے وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھنا. پھر یہ کہنا اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے جنہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا, آخر کو وجہ تو ہوگی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئیں گے ان کو. اور ویسے آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نعرے لگوا لیں, میلاد کے جلسے جلوس نکلوا لیں, سارے کام کروا لیں, لیکن جب اپنے بزرگوں کی باری آئے گی تو پھر وہاں کوئی بندے کو گستاخی نظر نہیں آئے گی. اتنی بڑی بڑی گستاخیاں. تو پھر اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو پھر ان کے سارے ماننے والے, ان کے سارے ماننے والے مولوی جو مولوی ان کو رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام اور ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں حکیم الامت اور مریض الامت اور یہ سارے مجدد دین و ملت اور مجدد دین بدعت, ان سارے مولویوں کو پھر ٹانگا جائے. اگر یہ اصول اس سے سمجھنا ہے تو کہ نہیں, 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 یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے. مسلمان بھائی ہیں, اہل قبلہ ہیں, تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے, غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. اور یہی ہم نے اس پمفلٹ پہ کیا, اہل سنت پاک .com پہ رکھا ہوا ہے. بڑے بڑے علماء جو بڑے بڑے فنیئر اپنے مکاتب فکر کے بنتے تھے, چاہے وہ دیوبند کے الیاس گھمن صاحب ہوں یا بریلویوں کے حنیف قریشی صاحب, سارے بھاگے ہوئے اس پمفلٹ سے. کسی کی ضرورت نہیں کہ لکھ کے جواب دے. جب جواب مانگا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی لے علی نو مناظرہ کر لینے. اب مجھے بتائیں اس بات پہ کوئی مناظرہ کر سکتا ہے کہ چشتی رسول اللہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس پہ تو کسی آپ ریڑا باندھ سے مناظرہ کر لیں تو وہ بھی آپ کو ہرا دے گا. لیکن مناظرہ کرنا مقصد نہیں, مقصد لڑائی کرنا ہے, فساد کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی لکھ کے دو کہ ہاں یہ چیزیں ٹھیک ہیں, تاکہ ہم مسلمانوں کو آپ کے اصلی چہرے بتائیں کہ آپ لوگ کن کن چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں. تو لیکن یہ بات ساری فرقہ واریت سے بالا تر ہوگی. اسی طریقے سے اسماعیل دہلوی صاحب, ان کی عبارتیں جو گستاخانہ ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کی اور کہا کہ بڑے سے بڑا بزرگ چاہے نبی ہو, فرشتہ ہو, اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. اسی طریقے سے عبدالحی صاحب, انہوں نے لکھا کہ نماز میں معاذ اللہ حضور کا خیال آ جائے تو گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے. یہ ساری گستاخانہ عبارتیں جو ہیں جن کو بعض اہل حدیث بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں, ان کی بھی عبارتیں میں نے ڈالی ہیں اس میں. کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا. ایک تلوار رکھی ہے محبت رسول کی, جو جو اس زد میں آتا ہے, چاہے تقویت الایمان آتی ہو, چاہے باقی بزرگوں کی عبارتیں آتی ہو, ساری اس میں ڈالی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جواب کوئی نہیں دے سکتا. جواب تو یہ دیتے تھے کہ جی ہمارے بزرگوں نے کیا تو آپ کے بزرگوں نے بھی کیا. جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کسی کا بچہ فیل ہو گیا تو باپ نے بلا کے پوچھا کہ بیٹا تو بھی فیل ہوا, تو کہنے لگا ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا نا. یہ جواب ہے کہ ہم غلط ہیں تو وہ بھی غلط ہے نا. تو بھائی اس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں جان چھڑا لیں گے یہ باتیں کر کے. پوائنٹ نمبر 4, اگر کوئی شخص عادتن گستاخ رسول ہو, عادتن توبہ پیش کی گئی, توبہ کی, پھر اس نے مسلسل اپنی روٹین یہ بنا لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی, قرآن و سنت کے دلائل پہ, مولویوں کے کہنے پہ نہیں, مولوی تو جس کو چاہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیتے. کوئی شخص یہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, ہماری طرح کے انسان نہیں تھے, صفت بشریت میں ہماری طرح تھے, باقی کمالات میں کسی انسان کو ان کے کوئی نسبت نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے, آپ کے پسینہ مبارک میں سے خوشبو آتی تھی, ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, حالانکہ یہاں آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو 360 ڈگری ویژن نظر آتا تھا, ہمیں سامنے بھی صحیح نظر نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اپنی جگہ, لیکن انسان تھے, سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بھی انسان ہونا ہے کیونکہ انسان تو نور سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، انسانیت کے لیے نور ہے، قرآن بھی نور ہے، صحیح بخاری بھی نور ہے، صحیح مسلم بھی نور ہے، صحابہ کے اقوال بھی نور ہے، نور ہدایت، لیکن فی نفسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان، اور ایسے انسان کے انسانیت کو بھی فخر ہے، ایسے انسان کو اشرف المخلوقات افضل البشر، الحمدللہ آپ سے افضل بشر کوئی نہیں، تو ایسے جو آدھی مجرم ہوں گے ان کے لیے گستاخ رسول کی سزا ہوگی. اور پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو قانون ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی اس اعتبار سے ضرور ہونی چاہیے گستاخ رسول کی کہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، اور اگر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس پہ جو شرعی سزا بنتی ہے اس کو دی جائے. دوسرا، اگر کوئی شخص کسی پر ایلیگیشن لگاتا ہے کہ فلاں شخص گستاخ رسول ہے تو یہ چیز کنفرم کر لی جائے کتاب و سنت کے دلائل پہ کہ واقعی یہ گستاخی ہے بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے ذاتی مقاصد کو فلفل کرنے کے لیے کسی کے بارے میں گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے اس کو مروا دیتے ہیں. جیسا کہ آج سے میرا خیال ہے 15 سال کم از کم تو ہو چکے ہیں اس واقعے کو، ہمارے قریبی گجرانوالہ شہر کے اندر ایک حافظ قرآن تھا رضوان نام کا، تو بیچارہ قرآن پاک کے پرانے صفات جو ہے وہ جلا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی دبانے کے لیے کہا جی اس نے قرآن کو آگ لگا دی، اس کو قتل کر دیا ڈنڈے مار مار، اور بعد میں پتا چلا ایسا معاملہ نہیں تھا. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے پرانے صفات کو جلا سکتے ہیں، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ تمام نسخے جلا دیے تھے قرآن پاک کے جن کی وجہ سے جو قرآت کا اختلاف ہو رہا تھا. بہتر یہ کہ دفنایا جائے، لیکن جلائیں بھی تو چونکہ ہماری عوام پاگل ہے کسی کے سامنے نہ جلایا کریں، اگر جلانا ہے تو علیحدگی میں جلائیں تاکہ کوئی بندہ فتویٰ ہی نہ لگا دے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو زمین میں دفنا دیا جائے، اور اگر دریا برد کرنا ہے یا ڈیم میں ڈالنا ہے تو پھر کسی موٹے بورے میں ڈال کے اس میں بھاری پتھر ڈال کے اوپر سے بند کر کے ڈالیں، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہی بالکل دریائے جہلم ہے، جب یہ بریتی نکلتی ہے تو کتنے قرآن پاک کے صفحے جو ہیں وہ کنارے پر آئے ہوتے ہیں کیونکہ اسی طریقے سے صفحے پھینک دیتے ہیں. تو اگر کسی موٹے بورے میں ڈال کے اوپر سے اس کو بند کر کے بیچ میں وزنی پتھر ڈالیں گے تو وہ دریا کے یا ڈیم کے پیندے تک پہنچ جائے گا. یہ اس کو احترام کے ساتھ دفن کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ 5 پوائنٹس تھے جو میں نے اس حوالے سے ڈسکس کیے. اب دوسری چیز اس کانٹیکسٹ میں جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہے اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، ہمارے پاس تقریباً 12 منٹ رہ گئے ہیں درس میں باقی، جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو آج کے دور میں منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بنی ہوئی ہے حدیث کا انکار کرنے کا. تو منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹہ 35 منٹ کی علمی گفتگو ہے جس نے واقعی منکرین حدیث کے جو دلائل تھے ان کا صحیح علمی رد کیا اور کمر توڑی ہے ان کی، الحمدللہ. تو یہ اہل سنت پاک .com پہ میری گفتگو رکھی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ جو دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے، ایک تو منکرین حدیث والی ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی روایت اور قصے کہانیوں پہ بھی دین کی بنیاد رکھیں، یہ بھی فتنہ ہے، اور اس کو میں نے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. وہ تھا منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اور یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. تو دونوں ایکسٹریمز کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے رد کیا ہے. تو یہاں پر بھی یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے، اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کچھ لوگ نیو مسلم بن کر آئے مدینہ شریف میں، مسلمان ہوئے، اور عرب تھے، پینڈو لوگ تھے، گاؤں کے رہنے والے، مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، ان کو خارش کی بیماری لگ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپن ایئر میں جہاں پر صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے مال غنیمت کے، وہاں پر ان کو بھیج دیا اور فرمایا کہ اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر اس کو پیو تو اس کی وجہ سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی. تو انہوں نے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب ملا کر پیا اور ان کی خارش کی بیماری جاتی رہی. اس حدیث پہ جو اعتراضات ہیں وہ بعد میں ڈسکس کروں گا, ابھی اس کو تحمل کے ساتھ سنتے جائیں. اب کیا ہوا کہ جب وہ تندرست ہوئے تو انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چرواہے تھے وہاں پر ان کو قتل کیا اور وہ اونٹ بھگا کر لے گئے, مرتد ہو گئے, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا, اسلام بھی چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے دوڑایا صحابہ کو, انہوں نے ان کو پکڑا, ان کو پکڑ کر قتل کیا, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے, ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھروائیں اور ان کو ریگستان میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا. یہ ہے پوری حدیث. اور یہ جو سزا دی گئی وہ اسی آیت محاربہ کے تحت آیت نمبر 33 سورۃ المائدہ کی, کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں, جو اپنا دین چھوڑ جاتے ہیں, ان کے بارے میں یہ سزا. اچھا, اب اس کانٹیکسٹ میں پورا چیپٹر بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر, کتاب الاستتابۃ المرتدین چیپٹر. صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں اور اس میں امت میں سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد سیدنا علی کا دور ہے, جو بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ خوارج کے خلاف انہوں نے قتال کیا تھا. وہ ڈیٹیل کے ساتھ احادیث ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب میری امت میں تفریق ہوگی, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, تو مسلمانوں کے دو گروہ بن جائیں گے, پھر ان دونوں میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا خوارج کا, اور وہ جو مسلمانوں کے دو گروہ بنے ہوئے ہوں گے ان میں سے جو گروہ ان خوارج کے ساتھ قتال کرے گا وہ اس وقت حق پر ہوگا. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سیدنا علی نے نہروان کے مقام پر ان خوارج کو قتل کروایا تھا. تو یہ سیدنا علی کے سر پہ یہ تاج سجا کہ انہوں نے قتل خوارج کے ذریعے امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال چھوڑی. اور پھر ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, ان کی عورتوں کے ساتھ, یہ ڈیٹیل ایک بحث ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا. لیکن فی الحال اس حدیث کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور دودھ ملا کر پینے کا مشورہ کیوں دیا. تو اس کے کافی علماء نے جواب دیے ہیں, لیکن میرے نزدیک سب سے جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے, انہوں نے ایمان اس طریقے سے کنوکشن والا قبول ہی نہیں کیا, ان کا ایمان ہی منافقانہ ہے. لہذا وہ چونکہ ان کا ایمان منافقانہ تھا اور فی نفسی ہی ان کے دل کے اندر پلیدی تھی, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کے لیے علاج کا طریقہ تجویز فرمایا. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا اور بعد میں مرتد ہو بھی گئے. دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے, وہ اعتراض بعد میں ڈسکس کرتا ہوں اس حوالے سے. دوسری چیز یہ کہ اس حدیث کے اوپر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ خارش کے علاج کے لیے اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کر ایز اے غذا استعمال کیا جائے, کسی محدث نے یہ فہم نہیں لیا, نہ کسی صحابی نے, نہ کسی تابعی نے, نہ کسی تبع تابعی نے, نہ طب نبوی میں کہیں یہ بات ملتی ہے کہ چونکہ حضور کا یہ بتایا ہوا فارمولہ ہے تو اس کو استعمال کیا جائے. اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو یہ فہم کلیئر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج پرٹیکولر ان کے لیے ہی تجویز فرمایا جنہوں نے بعد میں مرتد ہو جانا تھا. اور اس میں ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں. مرتد کی سزا تو ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں, آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں؟ تو وہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ اصل میں انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر کے اسی طریقے سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی تھی. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا, جو پہلے بھی ڈسکس ہو چکا, دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, آنکھ کے بدلے آنکھ.
تو جو جو سلوک انہوں نے کیا تھا وہی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا جو انہوں نے سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا. ایک اور اس سے بعض اہل بدعت یہ رزلٹ نکالتے ہیں جی اس سے پتہ چلا سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں جی یہ حدیث تو ہے لیکن اس حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا لہذا یہ سنت نہیں ہے. اور پھر بعض اوقات وہ اہل سنت کو اصحاب الحدیث کو تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں یا ہم اہل سنت ہیں تو اس حدیث پر عمل کریں تو آپ لوگ یہ پیشاب اور دودھ ملا کر کیوں نہیں پیتے. تو ہم اصحاب الحدیث اہل سنت کے منہج پر ہیں, اصحاب الحدیث اہل حدیث کے منہج پر ہیں, ایز اے فرقہ نہیں. ایز اے فرقہ اسلام کے اندر سارے فرقے بنانا حرام ہے, یہ ایک فکر کا نام ہے ورنہ مسلمان ہی ہے, مسلم ہی ہمارے لیے کافی ہے. تو اصحاب الحدیث اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے اور صحیح احادیث سے جو رزلٹ صحابہ تابعین تبع تابعین اور محدثین نے نکالا ہے اس رزلٹ اور اس فارم کو ہم مانتے ہیں, اپنی طرف سے فارم نہیں مانتے. ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہیں. غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا ہے, اور مقلد وہ ہوتا ہے جو ایک بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے, جبکہ متبع سنت وہ ہوتا ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھتا ہے, کیونکہ صحابہ کرام ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت کا علم سیکھنے والے تھے, ان کو فہم سب سے زیادہ ہے. تو یہ ہے اس کا علمی جواب, ورنہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے. مسواک کرنا سنت ہے, صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے, اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال لاؤ تو میں مسواک کرنے کا حکم دے دوں ان کو, فرض کر دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسواک چھوڑ دی جائے, مراد یہ ہے کہ اس کو سنت کے طور پہ اڈاپٹ کیا جائے. یعنی اتنی اہم سنت ہے کہ فرض کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درجہ دے دیتے اگر امت کے ساتھ شفقت نہ فرماتے. تو یہ سنت کہاں سے پتا چلی؟ حدیث سے. تو حدیث پر پریکٹیکل ایپلیکیشن کا نام ہی سنت ہے. نماز کا طریقہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سنت کے مطابق نماز کا طریقہ کیا ہے, وہ صحیح بخاری مسلم سے پتا چلتا ہے. تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے. سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے, تو اما عائشہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے. آپ کا اخلاق یہی تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو فالو کرنے والے تھے. تو قرآن تو کتابی شکل میں ہے, پریکٹیکل فارم قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اسی طریقے سے حدیثیں تو ریٹن فارم میں کتابی شکل میں ہے, اور پریکٹیکل اس سنت پہ جب ہم عمل کریں گے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے. حدیث کے علاوہ سنت کو اخذ کرنے کا کوئی اور سورس نہیں ہے, ورنہ تو لوگوں نے آج کئی بدعتوں کے نام سنت رکھ دیے ہوئے جب وہ حدیث کے بغیر سنت کو اخذ کرتے ہیں. دوسرا اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر ہمارے جہلم میں بھی ایک یہ منکرین حدیث تھا, اس نے کتاب لکھی تھی کہ دیکھو بخاری نے کتنا ظلم کیا ہے معاذ اللہ, کہ ایسے واقعات لے کے آئے کہ حضور نے مرتدین کو قتل کروا کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں. قرآن میں تو آیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 107, وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, آپ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بدبخت نے سورۃ المائدہ کی 33 نمبر آیت نہیں تھی پڑھی کہ اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو, تو قرآن کے خلاف کیسے ہوا؟ اسی قرآن نے ہی پروفٹ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے مرتدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت کے معاملے میں بہت سخت تھے, اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹالرنس نہیں تھی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا, ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں, اور اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے, ان کو جلا دوں. اب یہ رحمت للعالمین نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کی پیروی میں, رحمت کا تقاضا یہ نہیں. اللہ بھی تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے, لیکن اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. قرآن پورے کا پورا اس پہ ہے. رحمت کی اگر 10 آیات ہیں نا تو اللہ کے عذاب کی 100 آیات ہیں اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. معاذ اللہ ٹھٹا کیا اللہ نے قرآن میں؟ نہیں, ایسا ہونا ہے. اللہ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالے گا اور اس میں مسلمان بھی ہوں گے, صرف کافر نہیں مسلمان بھی شامل ہوں گے. تو یہ رحمت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کی امپلیمنٹیشن. اور یہ جو حدیث ہے, میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا, اس کی ڈیٹیل سنن نسائی کے اندر موجود ہے. یہ پرٹیکولر فجر کی نماز کے بارے میں تھا. استغفر اللہ تو بولے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق پہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پاری ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, اور اس پہ میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر, مسئلہ نمبر 30 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو ہے, نمازوں کے اوقات, نمازوں کی اہمیت کے حوالے سے. اور اس میں میں نے ایک غیر مسلم جو مسلمان ہوا تھا امریکن, اس کا واقعہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ سنایا تھا کہ اس کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ, لیکن اب ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ, وہاں سے آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 30 کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کر دیا ہے الحمدللہ. تو اس حوالے سے ہماری یہ گفتگو الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دل سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.